Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil enbiyai vel mursalin. Habibi kulubina ve tabibi nefusina bil kasimi Muhammed. Allahu salli ala Muhammed. Vessalatu vesselamu ala ahli beytihi tayyibin attahirin almasumin almadlumin. Ve la'natullahi ala ahadaihim ecma'in. Amma ba'd, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala aap sabko hifz rakhe, selamat rahein. Jo last week jahan pe baat pahunchi thi udhar se shuru karte hain. Mohabbat ke hawale se baat ho rahi thi ke ghairullah ki jo mohabbat hai wo shirk hai aur insaan ko agar kisi cheez se mohabbat ho jaye aur wo roze mahshar mein khuda ke samne پہنچے تو اس کو خدا قلب سلیم عطا نہیں کرے گا چاہے اس چیز کی کوئی اس دنیا کے مطابق کوئی ورث ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ اگر وہ بہت ہی کم قیمتی چیز کیوں نہ ہو لیکن اگر انسان اس سے اپنا دل لگا لے یا اس کی محبت اس سے ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب وہ جائے گا تو اسی حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اس چیز کو ہم لائق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا دل لگے جس چیز کو ہم قیمتی نہیں سمجھتے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ورث نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دل لگایا جائے تو یہ جو ورث ہے چیزوں کی یہ ریلیٹیو ہے انسان کی جان بینی کے اوپر انسان کی پرسیپشن کے اوپر جو انسان جس طرح سے سوچتا ہے تو در حقیقت میں جو قیمت ہے کیونکہ ریلیٹیو ہے اس لیے اس کا ایکچوئل وجود جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو چیزیں گران قدر ہیں یا جو چیزیں قیمتی ہیں وہ اس وسیلے سے بتایا کہ ان چیزوں کی ہمارے لیے فائدہ ہے یعنی قیمتی خدا کے نزدیک کوئی اگر چیز ہے تو اس کا معیار جو ہے وہ فائدے اور نقصان کے ساتھ ہے تو کوئی بھی چیز ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہو لیکن اگر انسان اس کے ساتھ دل لگا لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب وہ روز محشر میں حاضر ہوگا تو قلب سلیم جو ہے اس کو نہیں ملے اب محبت کے حوالے سے یہ تھا کہ ہماری محبتیں کافی چیزوں کے ساتھ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ماں سے بھی محبت ہے باپ سے ہے بیٹوں سے ہے بچوں سے تو یہ جمع یہاں پہ آ کے ہوتی ہے کہ انسان کو محبت جو ہے وہ صرف خدا سے رکھنی چاہیے اور جس جس کا خدا نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں ان کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے وہ عین خدا کی محبت ہے اس میں فرق نہیں تو اس حوالے سے اب اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کو اہل البیت علیہ السلام سے پیار ہے تو پیار کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ پیار کرو واجب قرار دیا اگر ماں باپ کے ساتھ محبت ہے تو خدا نے قرآن میں کہا کہ ان کے ساتھ رحم کرو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ پیش ہو اگر آپ کو بچوں کے ساتھ محبت ہے تو بچے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہیں یا رحمت ہے تو ان کے ساتھ بھی محبت جو ہے وہ ٹھیک ہے اس محبت کی سچائی اور یہ محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کے جو انسان کو یہ بات جو ہے وہ یہ زندگی کر کے آزمائشوں سے گزر کے سمجھ میں آتی ہے جھوٹی اور سچی محبت جو ہے وہ اس کو پرکھا جاتا ہے جب آزمائش میں آتی ہے نا تب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی اس کو کس چیز کے ساتھ محبت ہے وہ زبان سے اقرار کر سکتا ہے تصور میں بھی لا سکتا ہے لیکن جب تک اس کی آزمائش نہ ہو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ واقعاً اس کی محبت اس چیز کے ساتھ کیسی تو واقعاً کیسی ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی چیز ہے آپ کے پاس اور وہ چھن جائے آپ سے اگر چھن جائے اور آپ کو فیل ہو کہ ہاں ایک چیز تھی اور آپ سے جو ہے وہ چھین لی گئی یا چھن گئی اور آپ اس کو مس کرے ناراحت ہو ناراض ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت اس چیز کے ساتھ تھی تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جب مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ پڑی رہتی ہیں اس کے ساتھ فیملیریٹی ہماری ہو جاتی ہے لیکن ہم اسے کہتے بھی ہیں کہ محبت ہے لیکن وہ اصل میں ہوتی فیملیریٹی کے حوالے سے ایک دفعہ وہ چیز نظر نہیں آتی تو انسان افسردہ ہو جاتا ہے ناراحت ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کہاں پہ گئی لیکن یہ افسردگی اور ناراحتی جو فیملیریٹی کی ناراحتی اور افسرد فیملیریٹی سمجھتے ہیں کہ جب مثلا آپ کمرے میں ایک جگہ ہے وہاں پہ آپ کے وہ ایک میز پڑا رہتا ہے آپ اس میز کو آپ ہر وقت دیکھتے ہیں ایک دن ایسا ہے کہ وہ آپ مثلا یہ کہ بھابھی نے اس میز کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا اب آپ کمرے میں آئے آپ کو کوئی چیز مسنگ لگ رہی ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا آپ سے لی گئی ہے یا دور ہوئی ہے, وہ فیملیئرٹی کی ہے, وہ محبت نہیں ہے. جب انسان کے وجود کے اندر یہ تپش اسے فیل ہوتی ہے نا کہ جب کوئی چیز اسے چھین لی جائے, تو حقیقت میں محبت کا احساس اسے اس وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ احساس ہونا, اگر تو خدا ملے کسی کو اور پھر خدا اس سے دور ہو جائے, تب احساس ہوتا ہے کہ واقعی خدا سے محبت تھی. جن کو کہ کبھی خدا ملا ہی نہیں, وہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا سے محبت ہے, لیکن ان کی محبت انہیں خود نہیں کبھی پتہ لگا کہ واقعی سچی تھی یا نہیں تھی. تو اس لیے اگر آپ عرفا کو دیکھیں نا, تو وہ یہ دعا کافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ, مثلا میں چلیں دعائے کمیل کے اندر بھی ہے کہ میں باقی سب چیزوں کو برداشت کر لیتا ہوں, لیکن میں یہ کیسے برداشت کروں کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں, کہ میرے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ آ جائے. تو جب کوئی چیز ہوتی ہے تب فاصلہ آئے یا چھن جائے تو انسان کو پتہ لگتا ہے. تو در حقیقت میں اگر خدا سے ہم نے محبت کا احساس بھی کرنا ہے کہ واقعی ہے یا نہیں, تو پہلے اس کو پانا پڑے گا, اور پانے کے بعد اگر آزمائش ہو اور خدا ہم سے ناراض ہو جائے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, اگر ناراض ہو جائے اور ہمارے اندر ہمارے وجود کے اندر اضطراب آئے, تو ہمیں پھر پتہ لگے کہ واقعی خدا سے محبت سچی تھی یا نہیں تھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عرفا اپنی وہ جو سیر و سلوک کے اندر جو انسان کی روح کی حالت ہوتی ہے نا, وہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. یعنی جو حال ہے اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا, یعنی وہ کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. تو عرفا اگر آپ دیکھیں ان کو, اگر آپ شروع سے دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنی سیر کو شروع کیا, تو وہ آپ کو نظر آئیں گے اضطراب میں. آپ ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کیوں اضطراب میں, تو وہ کہیں گے کہ جس طرح سے میرے آنسو پہلے نکلتے تھے اس طرح سے میرے اب آنسو نہیں نکلتے, جس طرح سے میں پہلے نماز پڑھ سکتا تھا اس طرح سے اب میں نماز نہیں پڑھ پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے درمیان اور میرے درمیان میں فاصلہ ہو گیا, اور وہ اس چیز کے اضطراب کے اندر, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے جلدی سے دور ہو جائے. ہاں, پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پہ پھر وہ ایک استمرار پیدا ہو جاتا ہے, اور انسان کی جو روح کی حالت ہے وہ ایک کانسٹنٹ لائن کے حوالے سے جو ہے وہ چلتی ہے, اور پھر وہ اس کی پرواز اوپر تک جاتی ہے. تو یہ جو محبت کا احساس ہے یہ انسان کو اس طرح سے ملتا ہے. تو اگر ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, ہم بھائی بھی جو بھی سن رہا ہے, جو بھی دین کی طرف آتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ فیل کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ نزدیک ہوں خدا کے, کبھی فیل کرتا ہے کہ وہ نزدیک نہیں ہے. اور ہم اس بات پہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں, اور لوگوں سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج سب میں کس طرح سے اس کو برقرار رکھ سکوں, کس طرح سے میں جو ہے وہ یہ حالت میرے اندر پیدا نہ ہو کہ جب میں گر جاتا ہوں, کس طرح سے میں اس کو برقرار رکھوں. لیکن آغا صاحب, اس کے اندر بھی خدا کی تربیت کا یہ حصہ ہے, یہ نیچرل چیز ہے, اور یہ خدا کی تربیت کا حصہ ہے کہ وہ یہ کام اگر نہ ہونا تو انسان کو کبھی پتہ ہی نہ لگے کہ وہ خدا کی کبھی پاس تھا یا نہیں تھا, کہ کبھی اس کو محبت تھی یا نہیں تھی. تو یہ اس سے غیر معصوم جو ہے وہ سب گزرتا ہے. اس پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ ملامت نہ کریں, بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوسیں نہ, صرف یہ کریں کہ یہ جو گرنے کے بعد اگر ہفتہ لگتا ہے آپ کو اٹھتے ہوئے, تو پھر آپ کیا کریں, کوشش کریں کہ دو دن لگے. یعنی اس ٹائم فریم کو جو ہے وہ کم کرتے جائیں. جو انسان اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے نا, وہ کیا ہے کہ ہفتہ گزر جاتا ہے, دو ہفتے گزر جاتے ہیں, ایک مہینہ, سال, دو سال گزر گئے, وہ بس کوستا ہی ہے, بس یہی کہی جا رہا ہے کہ کاش کہ میرے پاس وہ فیلنگ واپس آ جائے. آپ فیلنگ واپس آ سکتی ہے, آپ کام کریں, آپ واپس کوشش شروع کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہ دے دے گا چیز. تو یہ تھوڑی سی محبت کے حوالے سے بات ہوئی. اب جو اگلی دو توحید ہیں, اطاعت اور عبادت, یہ دو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے, تاکہ ہم یہ جو پہلا شرک کے حوالے سے ہے, یہ اس کی ایک بات جو ہے وہ ایک جگہ تک پہنچے. جو انسان, اب یہ بات ہم ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف جائیں, یا ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے, دیندار لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں یا ان کو احساس ہے خدا کے ساتھ محبت. شرک کے حوالے سے اطاعت اور عبادت اور صفات, یہ توحید صفاتی, اطاعت اور عبادت, یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ بڑے مشرک ہوتے ہیں. اس حوالے سے کہ صفاتی میں اس طرح سے کہ اگر ان کو کوئی خدا فیض دے دیتا ہے، کوئی چیز ان کو مل جاتی ہے، یا کوئی ان کو یہ کہ توفیق مل جاتی ہے کوئی اچھا کام کرنے کی، تو وہ اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس چیز آئی ہے نا، یہ میری ہی کوشش کی وجہ سے ہے، یہ جو علم میرے پاس آیا یہ میری ہی کوشش کی وجہ سے آیا، یہ جو روحانیت میرے پاس ہے یہ میری ہی کوشش کی وجہ سے آئی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کا شک شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. جب تکبر آ جاتا ہے تو وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں. جب بہتر سمجھنے لگتے ہیں تو خدا ان سے چیزوں کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، چھیننا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان ان کو چیزیں دینے لگ جاتا ہے. خدا چھیننے لگ جاتا ہے، شیطان ان کو دینے لگ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے، کس طرح سے کرامات نوری بھی ہوتی ہیں اور ناری بھی ہوتی ہیں. کرامات جو نوری ہیں وہ تو آپ کو خدا کے نزدیک لے کے جائے گا، لیکن ناری بھی ہوتی ہیں. اب ناری اور نوری کرامت کے اندر جو فرق ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہ شیطان کی پوجا کی ہے اور وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت ساری طاقتیں آ جاتی ہیں. وہ لوگوں کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے، ان کو فیوچر کا پتہ لگ جاتا ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کی جیب میں کیا ہے، یہ سب چیزیں ان کو پتہ لگ جاتی ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے غالباً ہے کہ وہ بندہ تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اس کے پاس کرامت تھی. وہ امام کے پاس آیا، کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، اور میں نے سنا کہ آپ کے پاس بھی علم غیب ہے، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، لیکن مناظرے کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ اس وہ اور اس سوال کا جواب آپ نے سچائی کے ساتھ دینا ہے، یہ اگر وعدہ ہے تو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو مٹھی بنائی اور پوچھا کہ بھئی ہاں بتاؤ کہ اب میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے شاید میرے خیال سے غالباً کافی لوگوں نے سنا ہو. جب اس نے مٹھی باندھ کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی باندھ کی، اس سے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ پریشان، آواز نہیں نکل رہی، کچھ کہہ نہیں رہا، سوچ میں پڑا. امام نے کہا بھئی تمہارے پاس علم غیب بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہاتھ میں آپ کے آیا کیسے. تو امام نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا کہ ایک چڑیا کا انڈا ہے، اور وہ انڈا اس چوٹی کے اوپر ہے، اس گھونسلے سے آیا ہے کہ جہاں پہ کبھی کوئی انسان گیا ہی نہیں. تو امام نے جب ہاتھ کھولا تو واقعی وہاں پہ چڑیا کا انڈا تھا. پھر امام نے ہاتھ کو بند کیا، کہا کہ اب بتاؤ، تو وہ کہتا ہے، پھر وہ گم ہو گیا سوچ میں، آواز نہیں نکلی. امام نے کہا بتاؤ کہ کیا ہے. وہ کہتا ہے وہی انڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ واپس اسی گھونسلے کے اندر چلا گیا. امام نے جب ہاتھ کھولا تو انڈا غائب تھا. اب اگر اس واقعے کو دیکھا جائے، معصوم اور غیر معصوم جو ہے وہ مناظرہ کرے کس معاملے میں، علم غیب کے اوپر، اور وہ شخص جو مناظرہ کر رہے وہ کون ہے، وہ کافر ہے. ایک کافر غیر معصوم معصوم کے ساتھ مناظرہ کرے کرامت کے اوپر کہ بھائی میرے پاس یہ. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب جو میں نے سوال کرنا ہے وہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ قدرت جو آپ کے پاس ہے، یہ جو کرامت ہے، یہ کیسے آئی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کرامت اس طرح سے آئی کہ جو میرا نفس کہتا ہے نا مجھے بات، میں اس کا الٹ کرتا ہوں. جو میرا ہوائی نفس کہتا ہے نا وہ میں اس کے الٹ کرتا ہوں. جو بھی نفس کی بات ہوتی ہے، اگر وہ کہتا ہے سیدھا جاؤ میں الٹا جاتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے رائٹ جاؤ تو میں لیفٹ جاتا ہوں، جو بھی وہ کہتا ہے. اب بالآخر اس نے اس طرح سے نہیں کہا، لیکن واقعے کے اندر اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ نفس جو اسے کہتا ہے اس کا الٹ. تو امام نے اسے پوچھا تھا تم بتاؤ کہ اسلام کے بارے میں تمہارا نفس کیا کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہ قبول کرو. تو امام نے کہا کہ باقی سب چیزوں میں تم اس کی الٹ جاتے ہو تو اس پہ کیوں نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب علم غیب کی بات نہیں، امام کو پتہ ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کو کرامت کس وجہ سے ملی، لیکن اس شخص کے لیے انہوں نے اس کو وربلائز کیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. اس نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد امام نے پھر اپنے ہاتھ کو بند کیا اور کہا کہ اب بتاؤ. تو وہ شخص پھر حیران پریشان، امام نے کہا بتاؤ. کہتا ہے کہ آغا جو پہلے میرے پاس قدرت تھی، جو کرامت تھی، وہ میرے پاس نہیں رہی. امام نے کہا بھائی پہلے جو تمہارے پاس قدرت و طاقت آئی تھی تم ایک اچھا کام کر رہے تھے، اس کا صلہ خدا نے تمہیں یہ دیا تھا، اب کیا ہے کیونکہ تم مسلمان ہو گئے اب تمہارا صلہ اس دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا، اس دنیا میں نہیں ملے گا، تمہیں آخرت میں ملے گا. آقا دیکھیں نفس کے الٹ، اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرنے میں خدا نے اس کافر کو اس دنیا کے اندر علم غیب عطا کی، اس کا اجر یہ رکھا. اب وہ شخص جو کہ خدا کو مانتا ہے اور وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد اکبر کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا صلہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بلند ہوگا کہ جو اس کو آخرت کے دن ملے گا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرامت سے کبھی آپ کسی کی کرامت سے متاثر نہ ہو، متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ جو چیز اس کو مل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ناری ہو اور ہو سکتا ہے کہ نوری ہو، اور اس کا فرق کرنا حتیٰ جو خدا کے اس رستے پہ چلتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں لگتا، ابتدا میں ان کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ سوچیں کہاں سے آ رہی ہیں. صحیح. تو یہ جو پہلی چیز ہے نا صفت کی، اگر انسان اپنی طرف سے سمجھتا ہے نا کہ ہاں میں مستقین ہوں اس صفت کے اندر، تو وہ کیا ہے شرک کرتا ہے، اور یہ اچھے لوگوں کی بیماریاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اطاعت کے اندر، اب اطاعت کے اندر جو شرک ہے، جو اچھے لوگ شرک اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی اطاعت کرتے ہیں یا ان لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں جس کا کہ خدا نے کہا کہ اطاعت نہ کرو. خدا کی اطاعت توحید کے اندر یہ ہے کہ انسان خدا ہی کی صرف اطاعت کرے، غیر اللہ کی اطاعت نہ کرے. اب خدا سے کسی کا مستقیم رابطہ نہیں ہے، مستقیم رابطہ کسی کا نہیں سوائے ایک نبی، انبیاء علیہ السلام کا مستقیم واسطہ ہوتا تھا اور وحی کے ذریعے سے، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے رتبوں کے مطابق، وہ بھی اپنے ان کے درجات کے مطابق وہ وسیلے بنتے تھے خدا کے ساتھ رابطے کے. اچھا اس کے علاوہ اب ہم رہ گئے غیر معصوم، تو خدا کے ساتھ رابطہ غیر معصوم کا معصوم نے ڈالا ہے، خدا کے ساتھ رابطہ غیر معصوم کا معصوم نے ڈالا ہے. اگر معصوم نہ ہو تو غیر معصوم کا کبھی رابطہ خدا کے ساتھ نہیں بن سکتا. اب کیا ہے کہ جب اطاعت کی بات آتی ہے تو جب آپ معصوم کی اطاعت کرتی ہیں تو آپ نے خدا کی اطاعت کی، اگر معصوم کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ نے خدا کی نافرمانی کی، اور اگر معصوم کی اطاعت کے علاوہ آپ ایک غیر معصوم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. تو جو ہمارے بھائی ولایت کے حوالے سے ہے نا، تو وہ اگر کسی غیر معصوم کی اطاعت کر رہے ہیں معصوم کے علاوہ، انہوں نے اطاعت کے اندر کیا شرک کیا. اب وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی واجبات کو بھی ادا کر رہے ہوں، سب کچھ ادا کر رہے ہوں، دین کے معاملے میں بھی وہ ساری چیزوں کے اوپر ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے کیونکہ انہوں نے غیر معصوم کی اطاعت کی، غیر معصوم کی اطاعت شرک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو غیر معصوم کی اطاعت کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور اس کا اب باقی کے اعمال اور سب کچھ جو ہے وہ اشکال میں آ جاتے ہیں. اب خدا نے اطاعت کا حکم دیا ہے معصوم کا، اس کے بعد اس نے کچھ غیر معصوموں کی بھی اطاعت کا حکم دیا. اب اگر انسان ہاں ان غیر معصوموں کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ عین اطاعت الہی ہے، لیکن اگر ان غیر معصوموں کو جس کے کہ خدا نے نہیں کہا کہ آپ اطاعت کریں، اگر آپ اطاعت کریں تو وہ شخص کیا ہے مشرک ہے. صحیح. معصوم کا تو اولو الامر کے حوالے سے ڈسکشن ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اولو الامر جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. صحیح. غیر معصوم میں کچھ ہیں، مثلا جس طرح سے ہے کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، آپ اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ نے کس کی نافرمانی کی؟ خدا کی. اس طرح سے اب وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم اس کے حوالے سے احادیث بھی ہیں، تو وہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں. ذرا صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ لوگ جو مثلا وہ ان لوگوں کو جو کہ غیر معصوم تھے اور جس کا جو کہ اولو الامر میں نہیں آتے، اور جو جن لوگوں نے ان کو امیر المومنین کہہ کے ان کی اطاعت کی ہے، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. یعنی وہ شخص آتا ہی نہیں اس زمرے کے اندر. اب رسول نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا میرے ساتھ جنگ کرنا ہے. تو اب جو رسول کے ساتھ جنگ کر رہے آپ اس کو اولو الامر مانیں گے کہ اس کی اطاعت آپ پہ واجب ہے؟ تو معاویہ نے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی. تو اس نے جنگ کی تو کس کے ساتھ جنگ کی؟ اس نے خدا کے ساتھ, اس نے رسول کے ساتھ جنگ کی. جس نے رسول کے ساتھ جنگ کی اس نے خدا کے ساتھ جنگ کی. اب اگر کوئی اس کو اولو الامر کہتے اور واجب الاطاعت کہتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولو الامر کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف معصوم ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس کے علاوہ جو اولو الامر یعنی اب غیر معصوم کے اندر ایک عادل مجتہد کی اطاعت جو ہے وہ بھی معصوم. اچھا اس کے بعد اب معصوم نے جو ہمیں کہا ہے, ہم جب اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. اب اگر معصوم نے کہا کہ جو مجتہد جامع شرائط ہوتا ہے اس کی آپ نے تقلید کرنی ہے, تو وہ تقلید ہماری کیا؟ وہ بھی اطاعت الہی ہے, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. اب اگر کوئی مثلا شخص ہے کہ مثلا ہمارے درمیان میں, ہمارے شیعہ بھائیوں کے درمیان میں جو ہے وہ ایک مشکل آ جاتی ہے, وہ یہ ولی فقیہ کے حوالے سے, حتیٰ مرجعیت کے حوالے سے بھی ان کو, ہمارے کچھ شیعہ بھائیوں کو مشکل ہے, یعنی مجتہد کی ہم اطاعت نہیں کریں گے, مجتہد کی ہم تقلید نہیں کریں گے. جی
جب اولی الامر کہتے ہیں تو کافی علماء جو ہے وہ والدین کو بھی اور مجتہدین کو بھی اولی الامر کے زمرے میں لے کر آتے ہیں.
نہیں صاحب, اگر کوئی اولو الامر کے زمرے میں ان کو لے کر آ رہا ہے تو اس نے قیاس کیا ہے, قیاس اس حوالے سے کیا کہ اطاعت واجب, اولو الامر کی جو ہے وہ اطاعت واجب ہے. کیونکہ اطاعت واجب ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, کیونکہ علماء کی اطاعت واجب ہے تو وہ اولو الامر کے زمرے میں آتے ہیں. اولو الامر کے زمرے میں, اولو الامر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ خدا نے بتا دی ہوئی ہے اور وہ ائمہ نے بتا دی ہوئی ہے, اس زمرے کے اندر وہ نہیں آتے. ہاں ان کی اطاعت واجب ہے, وہ کسی اور زمرے کے اندر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ سے مثلا کہا جائے کہ سب ہم آپ جیسے مثلا ایک مولانا ہے وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جب نہیں ہوں گے ادھر تو مثلا ہم کس سے رجوع کریں, کس کی بات مانیں؟ اب وہ جو مولانا صاحب جس کو کہہ دیتے ہیں آپ اس کی جو ہے وہ اطاعت کر رہے ہیں, وہ اطاعت اس شخص کی نہیں ہو رہی جس کو وہ نائب چھوڑ کے گئے, اس کی اطاعت نہیں ہو. اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ جس نے کہا ہے. تو اس طرح سے ہاں اطاعت واجب ہے اس نائب کی, لیکن اس کو آپ اولو الامر کے زمرے میں نہیں لا سکتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے تو ان کو آپ کہیں کہ کیونکہ اطاعت ان کی واجب ہے وہ بھی اولو الامر کے اندر آتے ہیں؟ نہیں, اس کی شرائط اور ہیں. اولو الامر غیر معصوم نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کی بات درست ہے, یہ ڈفرینس آف اپینین کچھ جو ہے وہ لوگ لے کر آئے ہیں, لیکن انہوں نے قیاس صرف اس وجہ سے کیا ہے اور وہ قیاس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم اولو الامر اس کو کہتے ہیں جو معصوم ہے. اب ماں باپ معصوم نہیں ہے, اور خدا نے کیا کہا ہے؟ آپ کو معصوم کی اطاعت ہر ایک بات میں کرنی ہے. جو اس کو وحی ہوتی ہے یہ اپنے نفس سے, اپنے ہوا سے کوئی بات نہیں کرتا, جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ وحی ہے, اور مطلق آپ کو اس کی اطاعت کرنی. لیکن ماں باپ کے زمرے میں اس نے کہا کہ ہاں اطاعت واجب ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ کے ماں باپ آپ کو میری نافرمانی کا حکم نہیں دے رہے. اگر میری نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. اسی طرح سے وہ اس نے شرائط رکھی ہیں کہ اگر ایک عالم ہوائے نفس کی پرستش کرتا ہے, اس نے دین کو جو ہے وہ ایک بازی بنایا ہوا ہے, وہ دنیا کی ہوا رکھتا ہے, اس کے اندر شہوت ہے دنیا کے حوالے سے, تو آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. صحیح نا؟ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا قیاس کرنا یہ غلط ہے. صلوات پر محمد. اسی طرح فقی کے حوالے سے, ولایت فقی کے حوالے سے آپ سب دیکھیں, اگر ہم اس معاملے کو جو ہے اگر ہم اس کے اوپر متفق ہو جاتے نا, ولی فقی کے حوالے سے اگر ہم متفق ہو جاتے نا, تو آپ یقین کریں کہ امام کا ظہور میں کبھی اتنی دیر نہ نہ ہوتی جتنی اس وقت جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے. یقین کریں کہ یہ جو علت بن رہی ہے نا ظہور کے اندر جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ جو ایک امام زبان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث ہے, اللہ اس کا غالباً ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امام نے پہلے دعا کی کہ خدایا ان ہمارے شیعوں کو جو ہے نا وہ توفیق دے کہ وہ تیری اطاعت کر سکیں. پہلے یہ دعا کی ہمارے لیے, اس کے بعد کہا کہ اگر یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں, اگر یہ اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں اور وہ ذمہ داریاں جو خدا نے ان کے اوپر ڈالی ہیں یا وہ وعدے جو خدا نے ان کو دیے ہیں کہ آپ پورا کریں, اگر وہ ان کو پورا کرنے لگ جائیں نا تو ہمارے درمیان یہ جو ہماری ملاقات ہے نا آپ کے ساتھ یہ جلدی ہو جائے. اب کیا ہے کہ اب جو ہم دلوں میں ایک نہیں ہیں, اب دیکھیں سب ہم سب بیٹھے نا یہاں پہ, ہمارے دل ایک, وہ ہم یعنی دلوں میں ایک ہونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی جہان بینی ایک ہونی چاہیے. دل کا جو دل مرکز ہے آپ کی جہان بینی کا, دل آپ کی روح کا مرکز ہے. دل کو اس لیے یعنی وہ قلب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ جو پمپ ہے نا جو پمپ کر رہا ہے بلڈ, اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ اگر نہیں پمپ کرے گا بلڈ تو باقی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس کی مرکزیت ویلیو کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو دل کہا جاتا ہے, وہ اللہ یہ ایک بلڈ کا پمپ ہے, اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. روح کے اندر جو دل ہے نا وہ مرکزیت ہے انسان کے تمام وجود کا, اور ہر چیز اس دل سے جو ہے نا اس مرکزیت سے باقی کی ساری چیزوں تک پہنچتی ہے. یعنی اگر عقل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ دل کے تھرو آتی ہے, اگر اس کی زبان سے کوئی بات آتی ہے تو وہ عقل کے تھرو آتی ہے, وہ دل کے تھرو آتی ہے. ہر ایک چیز جس طرح سے بمپ, یہ جو دل ہمارا پمپ ہے نا, یہ جب بلڈ پمپ کرتا ہے یہ سب جگہ پہ پہنچاتا ہے, مرکز ہے. تو اگر ہم اپنے مرکز کے اندر, ہم اپنے دل کے اندر ہم اجتماع کر لیں, ہم اکٹھے ہو جائیں نا, اور وہ عہد جو خدا نے ہم سے لیا ہوا ہے اگر ہم اس کو پورا کرنے لگ جائیں تو امام کیا کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ملاقات جلد ہو جائے. ہم دل سے وہ اکٹھے نہیں ہوتے, ہم دل سے اکٹھے نہیں ہوتے, یعنی وہ جو ہماری مرکزیت ہے نا وہ پھر بھی علیحدہ ہے. اب مرکزیت کو اگر ہم اس مرکز کو کیا ہے ولی فقی بنا دیتے, مرکزیت کو ہم ولی فقی بنا دیتے جس میں سے تمام چیزیں کیا ہیں ادھر سے آ رہی ہوتی. اچھا اس سینٹر کے اندر کون, اس سینٹر کو کون چلائے گا, وہ کہاں سے آ رہی ہوتی, وہ اسی دل سے آ رہی ہوتی. کیا ہاں جی صاحب یہاں پہ یہ بندہ ہوگا, یہاں پہ یہ بندہ ہوگا. اچھا اب عید کی نماز کے حوالے سے ہم سیٹرڈے کو کریں یا سنڈے کو کریں, منڈے کو کریں, ہاں جی وہاں سے دل سے کیا آ رہی ہے, ہاں سنڈے کو ہوگی اور سب جگہ سنڈے کو ہوگی. ٹھیک ہے, اب اگر ہمارے درمیان میں اختلاف ہو رہے ہیں تو وہ بتا دے کہ بھئی یہ بندہ ہے, اس بندے کے ساتھ آپ جو بھی اختلاف آپ کا ہوا, جو یہ اس کا مسئلے کا حل کر دے آپ کو منظور ہونا چاہیے. اگر ہم کیا کریں, ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں کرنے کو, ہم کس کام کو پہلے شروع کریں؟ مرکزیت سے آئی, اصب آپ یہ کام شروع کریں, اصب آپ یہ کام شروع کریں. صحیح, تو کیا ہوتا کہ ہمارے درمیان میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس وقت نہ ہوتے. یہ جب تک اس چیز پہ ہم اجتماع نہیں کر لیتے ہم بکھرے رہیں گے. اور جنہوں نے اس چیز پہ اجتماع بھی کیا ہے انہوں نے بھی دل سے نہیں کیا, انہوں نے بھی اپنے واقعی دل سے نہیں کیا. تو جو آزاد فقی ہو اس کی جو پیروی ہے وہ ہم پہ واجب ہے, ہمیں کرنی ہے, اور اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم نے خدا کی نافرمانی کی, اور اس کی نافرمانی میں اگر ہم کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا, شرک کیا. تو اتنا مہم ہے والدین کی اطاعت کے قرآن کے اندر ہے کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, قضا ربك کہ ہم نے حکم دے دیا ہے کہ الا تعبدوا الا اياه کہ بھئی سوائے میرے کے تم لوگوں نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ تم کیا ہے کہ نیکی کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واحفظ لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب اگر ان دونوں کے اندر میں سے ایک یا دونوں آپ کے پاس ایک ایسی حالت میں ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا آپ ان کو بوڑھا ہوا دیکھ سکتے ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ مثلا ان کے ماں باپ جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں, جوان ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں, یعنی انہوں نے وہ بڑھاپا نہیں دیکھا ہوتا ماں باپ کا. یہاں پہ کیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں ایک ان میں سے یا دونوں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ احسان کرنا ہے, رحمت کرنی ہے, مرحمت کرنی ہے, اور ان کو آپ یعنی اف, آپ کو پتہ ہے نا کہ اف یہ اردو والا اف نہیں ہے, یہ کیا ہے کہ چہرے پہ آپ کی کوئی بھی کسی چیز کی ناراحتی کا وہ ایکسپریشن آئے. اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہے, اب آپ کو بشک وہ بات کتنی ہی بری لگ رہی ہو, کتنا ہی آپ کو غصہ آ رہا ہو, آپ اپنے چہرے پہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اگر آپ سب دیکھا جائے اس میں بہت بڑی حکمت ہے, ماں باپ آپ کے چہرے کو پڑھ لیتے, جس نے آپ کو زیرو سے لے کے بڑا کیا ہے, 35-36-40-50 سال کا کیا ہے, آپ ان کے سامنے اپنے چہرے کی کوئی ایکسپریشن کو چھپا سکتے, نہیں چھپا سکتے. تو ہمیں اس حد تک حکم دیا کہ آپ نے اپنے چہرے پہ حتیٰ وہ ایکسپریشن نہیں لانی جو وہ پڑھ سکیں, وہ ایکسپریشن بھی ہم نہیں لا سکتے. اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی بات کریں تو قولن کریما, آپ ان کے ساتھ جب بات کریں تو بڑے ملائم اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں. وحفظ لہما جناح, کہ آپ اپنے کندھوں کو جو ہے وہ جھکا لیں جب آپ ان کے ساتھ بات کریں, تو تعظیم جو آپ کا پوسچر ہو نا وہ ایسے نہیں ہو سکتا. ایک ہے ایکسپریشن چہرے کا اللہ میں نے کہا, دوسرا پوسچر کے والے سے آپ ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے, بلکہ کیا تعظیم میں جھک کے اپنے شولڈرز کو جو ہے وہ جھکا کے ان کے ساتھ بات کریں, اور کہیں کہ یا رب ان دونوں کے اوپر رحم کرنا, کس طرح کا رحم کرنا, جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ کیا جب میں چھوٹا تھا. ماں باپ جو ہیں وہ ربوبیت الہی کے مظہر ہیں. مظہر اگر آپ ربوبیت کا دیکھنا چاہیں نا, کہ رب کا مظہر تجلی, اس کا ایک مجسمہ کیا ہوتا ہے, تو وہ ہے ماں باپ. ماں باپ انسان کو سکھاتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کس طرح سے تم کو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے, کس طرح سے تم کو پالتا ہے, کس طرح سے تمہاری ایک ایک آہ پہ جو ہے وہ تمہیں مدد کرتا ہے, کس طرح سے جب تم سوال کرتے ہو تمہیں وہ پہنچاتا ہے. یہ سب کیا ہے, ماں باپ ہیں. اب ماں باپ کی خدا نے اطاعت کو واجب کیا, اگر ہم ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے تو کیا ہے ہم اچھا ایک اور سب بات یہ آپ سمجھ جائیں کہ جب بھی آپ نے خدا کی اطاعت نہیں کی, حتیٰ کہ وہ اس کا کوئی وجود باہر اس چیز کا نہیں ہے, کیا میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے خدا کی اطاعت نہیں کی, اور اطاعت کس کی, اپنے ہوائی نفس کی. بہت سارے لوگ ہیں نا جس کا کہ خدا نے تقریباً ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہوائی نفس کو خدا بنا لیا. حتیٰ اگر ہم نے خدا کی اطاعت کرنی تھی, ہم نے وہ اطاعت نہیں کی, اس کی نافرمانی کی, ہم نے کسی اور کو نہیں لے کر آئے, لیکن در حقیقت میں ہم نے شرک کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نافرمانی کر کے یا تو ہم نے ہوائی نفس کی اطاعت کی یا پھر شیطان کی. تو خدا کی نافرمانی میں یہ پہلو آ جاتا ہے کہ بھئی انسان عبد پیدا ہوا ہے, ہم بنائی غلام گئے. یہ تو ہم اللہ میاں نے ہمیں اختیار دیا کہ آپ نے کس کو مولا بنانا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ جو رسول نے آ کے کہہ دیا نا کہ بھئی جس کا میں مولا ہوں, وہ اجباری نہیں تھا. رسول کو مولا نہیں مانتے نا, نہ مانے. اگر نہیں مانتے تو علی بھی آپ کا مولا نہیں ہے. اب وہ لوگ جو ان کی جان کے پیچھے تھے, جنہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ ٹیرر کرے رسول کو جو ہے وہ شہید کرے, انہوں نے اگر حضور کو مولا مانا ہوتا تو تبھی علی ان کے مولا ہوتے نا. اور اگر دیکھا جائے آغا یہ بہت سیڈ ہے بات, بہت زیادہ بندے کا دل اس کے اوپر کٹتا ہے کہ کیا رسول کو صرف چار نے مولا مانا. خدا یہ حالت تھی اس اسلام کی, یہ حالت تھی ان مسلمانوں کی کہ علی کو مولا ماننے والے کتنے تھے؟ چار. اور صرف وہ چار تھے جنہوں نے واقعی رسول کو مولا مانا, اور جب ان کو مولا مانا تو ہاں امام علی ان کے مولا بنے. یہ علیحدہ بات ہے کہ لفظاً اقرار کر دیا اور بخن بخن کہہ دیا اور آ کے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ امام سے جو ہے وہ بیعت کر لی, یہ علیحدہ بات ہے. اگر واقعی رسول ان کے مولا ہوتے تو تین دن امام علی کے بی بی فاطمہ کے گھر میں, یہ سب بہت دل دکھانے والی باتیں کہ یہ حالت تھی. تو اگر کوئی شخص کبھی بھی اجے کہ نافرمانی کرتا ہے خدا کی تو اس نے شرک کیا, اس نے کسی اور چیز کی اطاعت کی اور وہ اس توحید در اطاعت کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے. دوسرا ایک جو خدا نے جس کو کی جس کی اطاعت واجب قرار دیا وہ ہے شوہر. اب یہ ذرا آپ لوگ جو ہیں وہ غور سے سن لیں کہ آپ کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے, بیوی کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے, صحیح, یہ الٹ نہیں ہے. اس کی قرآن کے اندر بھی اس کا ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے. قرآن کی جو ہے وہ آیت سننے کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مردوں کو عورتوں کے امور میں قیام اور سرپرستی کا حق ہے, کیونکہ خدا نے بعض آدمیوں کو یعنی یہاں پہ بعض مردوں کو بعض عورتوں پر فضیلت دی ہے. اس کے علاوہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں, بس خوش نصیب وہ عورتیں ہیں جو شوہروں کی تابے داری کرتی ہیں اور ان کے پسے پشت جس طرح خدا نے حفاظت کا حکم دیا ہے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ جینڈر کا نہیں آسا, یہ جو ہے نا فیمینن موومنٹ جو شیطان نے ان سے شروع کروائی نا, یہ جینڈر کا مسئلہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, وومن کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ہم آپ سے کیا بات کریں, اللہ میاں نے خلقت کے اندر ہمیں بنا دیا, اب اس میں میرا قصور نہیں ہے. خلقت کے اندر اس نے عورت بنا دی, اس عورت کا قصور نہیں ہے, صحیح. اب خلقت کے اندر جس نے خدا نے جس کو مرد بنا دیا ہے اس کا جو وجود ہے وہ جس کاموں کے لیے خدا نے بنایا ہے اس کے اندر خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں سرپرستی دی ہے دوسرے کے اوپر. دیکھیں آپ سب, ایک آپ کو مثال پہلے دے چکے ہیں, اگر کوئی ہماری بہن سن رہی ہے تو اس مثال کو سن لیں. اور یہ بہت بری بات ہے کہ چلیں باہر کے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھی آپ عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اور جو اسلام میں عورت کی جو ہے وہ عزت نہیں ہے سب کچھ, لیکن جب ہماری اپنی بہنیں اس بات کا احساس کر لیتی ہیں اور درک کر لیتی ہیں اس بات کو اور ایکسیپٹ کر لیتی ہیں نا, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن کر رہی ہوتی ہیں. غلط بات ہے, ذرا اس کو سن لیں اور آگے بڑھتے. اب ایک مینوفیکچرر ہے مثلاً, اب آپ جی ایم کہہ لیں, جی ایم ایک مینوفیکچرر ہے, جی ایم نے ایک 16 ویلر بنایا اور ایک 4-door سیڈان بنائی, ایک 16 ویلر بنایا اور ایک 4-door سیڈان بنائی. اب 16 ویلر کے اندر جو اس نے ہارس پاور رکھی ہے اور جو انجن کا پاور رکھا ہے وہ اس سیڈان سے زیادہ ہے. اب جو ٹریلر ہے وہ کہے کہ جی مجھے ٹریلر کیوں بنا دیا, وہ سیوک وہ گاڑی کے مجھے وہ گاڑی کیوں بنا دیا, یہ تو وہ بہتر ہو گیا, یہ بہتر ہو گیا. نہیں آگا, اس میں بہتر ہونے کا سوال نہیں پیدا ہو رہا. مینوفیکچرر نے اپنی حکمت کے طور پہ وہ جو ٹریلر بنایا اس کا ایک اپنا کام ہے, وہ زیادہ پاورفل ہے دوسری چیز سے, یہ اس کی کام کی وجہ سے اس نے اس کو ایسا بنایا. تو یہ مرد کو خدا نے کہا ہے کہ تم باہر نکلو، کوشش کرو، رزق کو حاصل کرو، اپنی تگ و دو کرو، میری جو ہے وہ اس کے اندر رزق تمہیں جو ہے وہ میں کوشش سے دوں گا. عورت کو یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس طرح سے بنایا نہیں گیا. اب وہ سیڈان کے پیچھے آپ لگا دیں ایک ٹرن کا ٹریلر، اسے کہیں کہ چلو وہ تم دونوں گاڑیاں ہیں نا، مینوفیکچرر گاڑیاں ہیں، تمہارے بھی پہیے ہیں، اس کے بھی پہیے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن تم دونوں وہی کام کرو جو یہی کام کرو جو ٹریلر کام کرتا ہے. یہ کوئی جسٹس نہیں ہوئی، یہ کوئی اکوالٹی نہیں ہوئی، یہ کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ وہ اس بیچاری گاڑی کو بلند کرنا نہ ہوا، یہ تو اس کے اوپر بوجھ ڈالنا جو کہ اس کی بوجھ اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو ایک مرد کو اس طرح سے بنایا ہے، تو وہ اس حوالے سے یہ کہ وہ پیسے خرچ کرتا ہے، وہ جا کے کام کرے گا، اور پھر جو اس عورت کا رول ہے اگر وہ اسی رول کو ادا کرتی ہے تو وہ رول بہت ساری چیزوں میں وہ مرد اس رول کو ادا نہیں کر سکتا. جس طرح سے اب ٹریلر ہے وہ آپ کو کیا دے گا مائلج، وہ مثلا ہو سکتا ہے 1-2 کلومیٹر جائے ایک آدھ گیلن کے اندر، لیکن وہ جو گاڑی ہے وہ بہت مثلا اس کی مائلج زیادہ اچھی ہوگی. تو اب آپ کہیں کہ کیونکہ اس کی مائلج زیادہ اچھی ہے، یہ گاڑی زیادہ بہتر ہے ٹریلر سے. گاڑی کا اپنا ایک اس کا رول ہے، گاڑی کو وہ رول ادا کرنا ہے. تو اس رول کے اندر جو خدا نے اطاعت کے حوالے سے وہ مرد کو دیے، مرد کی یعنی شوہر کی جو اطاعت ہے وہ بیوی کے اوپر واجب کر دی. اس کو وہ اگر اس نے الٹ کرنا ہوتا تو اس کی حکمت کے اندر یہ بات بہتر ہوتی نظام کے حوالے سے، تو اس کو الٹ کر دیتا. اس نے ایسا نہیں کیا، اس کے اندر حکمت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ
اللہ
جو فرعون
کو اور حضرت آسیہ کو دیکھتے ہیں، تو اگر آج کل کے دور میں بھی گھروں کے اندر اگر ایک فرعون بیٹھا اور ایک آسیہ ہے، تو کیا آسیہ کی اطاعت ہے اس کو فرعون کی اطاعت ہے، وہ آسیہ میں واجب ہے آج کے دور میں بھی؟
جی وہ آغا نے اگزامپل یہ دی ہے فرعون اور حضرت آسیہ کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا اگر گھر میں ایک جابر بیٹھا ہے مثلا، وہ یہ ہے کہ اچھا انسان نہیں ہے، فرعونیت کرتا ہے، تاغوت ہے، آیا بیوی کی سل واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے؟ صاحب یہ ماں باپ کی بھی اور شوہر کی بھی اطاعت، جب تک خدا کی اطاعت یعنی خدا کے احکام کے مطابق ہے تو وہ اطاعت واجب ہے، جب اس کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ادھر اطاعت جو ہے اس کا وجوب ساکت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک خدا نے جہاں پہ وہ ہے کہ یہ ہاں مثلا ہے کہ اب اس نے باہر گھر سے نکلنا ہے، خدا نے کہا کہ آپ اگر باہر گھر سے نکلیں گی تو آپ کو پہلے شوہر سے اجازت لینی ہے، اس کو اجازت لینی ہے. اگر اب وہ بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے مثلا حجاب میں نے کرنا ہے، شوہر کہتا ہے کہ آپ حجاب نہیں کر سکتے، اس کے اندر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہ بیوی کو حجاب کرنا ہے. اب وہ فرعون بشک اس کو جو ہے وہ اس کے وہ دیوار پہ اس کو لٹکا دے، اس کو مارے پیٹے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کو خدا کی نافرمانی نہیں کرنی. حضرت آسیہ نے فرعون نے کہا سب کچھ کہا، جب اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ خدا کی وہ نافرمانی کا حکم دے رہا تھا، بی بی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اذیت دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں تیار ہوں، اور بی بی کا جو رتبہ ہے انہیں ملا. یہ سب رسول نے کہا کہ یہ جائز نہیں کہ بشر یہ ایک دوسرے کو سجدہ کرے، یہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ یہ جائز نہیں کہ ایک بشر دوسرے کو سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی اس حد تک انہوں نے کہا کہ بیوی کے حوالے سے کہ اس کو اگر بشر کسی ایک بشر کو سجدہ کر سکتا ہوتا تو میں پہلے یہ کہتا کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو سجدہ کرے. اب اگر یہ ساری باتیں سنتے ہوئے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یار میں نے تو اپنی ولایت کسی اور کو دے دی، یا میں تو بڑا مظلوم بنا ہوا ہوں، مجھے تو تھوڑی سی جو ہے وہ خدا نے کیونکہ پاور دیا تو مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے، یا یہ کہ بھئی ہم بہتر ہیں ان سے، یہ بہتر ہونے کا اگر احساس آ رہا ہے یہ شیطان آپ کو وسوسہ دے رہا ہے، اس میں بہتری کا مسئلہ نہیں. ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا اس میں یہ کہ بھئی اب آپ وہ چیزیں جو کہ مثلا غیر معقول ہیں یا کوئی وہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی نافرمانی ہے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بالکل وہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا ہمیں. اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری پتہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ شخص جس کی کہ لیڈرشپ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں. جو جو جن جو ہے نا لوگ جس کی کہ اطاعت کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں نہیں پکڑے جائیں گے، ان کو کوئی نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو لیڈر ہے نا اس کے ہر چیز میں وہ پکڑا جائے گا. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں آپ دیکھیں، ان کے 10 ملین لوگوں نے ان کے جو ہے وہ فیونرل میں شرکت کی، اور ابھی تک ہم ان کے فضائل پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں. صحیح، ان کے بیٹے کو خواب میں آئے، انہوں نے کہا با آپ جو ہے اس دروازے سے دوسرے دروازے چلے گئے، آپ کے لیے جو موت تھی وہ کیسے رہی؟ تو آغا نے کہا بڑی مشکل تھی، انہوں نے ہر چیز کے بارے میں سوال کی. اور یہ آغا کو پتا تھا، اس دنیا میں پتا تھا، ٹیشو پیپر لیا اس کو، اس کے جو ہے وہ ٹکڑے کر کے استعمال کیا. کبھی کینو بہت زیادہ آگے، ان کو کہا کہ تم ان کو واپس لے جاؤ، ہمیں یہ نہیں چاہیے. رینٹ کے گھر میں رہے، کچا گھر، ابھی بھی جا کے دیکھ لیں، چپل وہی چپلیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے جتنی زیادہ بلند لیڈرشپ کسی کی ہے خدا نے اسے اتنا ہی زیادہ پوچھنا ہے. تو اگر خدا نے آپ کی اطاعت بیوی کے اوپر واجب کی ہے تو آپ اس معاملے میں جو ہے وہ خوف خدا لے کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ بڑا کریں کہ ہاں بھائی خدا نے ہمیں جو ہے. نہیں، اس میں بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. صحیح. اچھا یہاں پہ کاغذ صاحب ایک اور بھی ہے کہ یہاں یہ کہ جو ظالم حاکم کی طرف بھی اگر انسان رجوع کرتا ہے نا کہ اس کے حکم، وہ اگر دو درمیان میں دو کسی بندوں کا مسئلہ ہے تو وہ ظالم حاکم کے پاس چلا جاتا ہے کہ ہمارے مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دیں. صحیح. اب یہ ہوا نا کویت کے اندر، ہوا نا وہ، جی کویت نے کیا کیا کہ وہ ہمیں عراق مارے گا تو آپ جو ہے نا آ کے ہمیں بچائیں. صحیح. یا مثلا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں مسئلہ ہے نا، وہ کس کو بلاتے ہیں؟ یہ آپ جو ہے وہ آگے ہمارے درمیان میں حکم کر دیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے. یہاں پہ بھی اگر ظالم حاکم کی طرف انسان رجوع کرے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے، یہ ہے شرک در اطاعت، اور یہ ممنوع ہے، حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی حاکم جوڑ کی عدالت میں دعویٰ دار کرے، یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ظالم کی کچہری میں اس کے کورٹ کے اندر اپنے دعوے کو لے کر جائے، یعنی اپنے کیس کو لے کر جائے، اگرچہ اس کا دعویٰ حق پر مبنی ہو یا نہ حق پہ. اب اس کا دعویٰ بشک کی حق پہ ہو یا نہ حق پہ، یعنی وہ صحیح دعویٰ لے کے جائے، واقعی اس کا حق بنتا ہے یا اس کا حق نہیں بنتا، بے شک اس قسم کے دعوے دار نے تاغوت، سرکش و معبود غیر خدا کو اپنا قاضی اور حاکم قرار دیا ہے، اور جو کچھ اس کے حکم سے لیتا ہے خالص صحت یعنی دین کے خلاف اور حرام ہے، اگرچہ لی ہوئی چیز پر اس کا حق ہونا شرعاً ثابت ہو. حتیٰ کہ شرن ثابت بھی ہو کہ ہاں یہ اس کا حق بنتا تھا، لیکن اگر وہ اس حق کو لے گیا قضاوت کے لیے ایک ظالم حاکم کی کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر، اور اسی کے لیے جو ہے وہ حکم ہوا، وہ امام کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حرام ہے، حتیٰ کہ شرن ثابت ہو جائے کہ واقعی اس کا یہ حق بنتا تھا. یہ آخر صاحب اب باتیں پڑھیں، جب آپ حدیثیں پڑھیں اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی معاملے کے اندر کہہ دیا بس تم طاغوت بزرگ ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لین دین ہے ہی نہیں. کسی معاملے میں بھی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. اب کیا ہے وہ کس طرح سے جب یہ لین دین شروع کرتے ہیں تو پھر کیا شروع کر دیتے ہیں, ساتھ میں قضاوتیں شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی آپ کا یہ ڈفرنس ہے, ہم اس ڈفرنس کو جو ہے وہ سالو کرتے ہیں. اور اب مسلمان جا رہے ہیں ان کی کچہری میں, ان کے کورٹ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان میں جو ہے وہ فیصلہ کرو. اگر آپ کو اپنا حق مل بھی جاتا ہے تو امام نے کہا کہ وہ حرام ہے اور یہ اس کی اطاعت کرنا شرک ہے. اگر آپ کسی بے عمل یعنی عالم کی بھی ٹھیک ہے پیروی کے حوالے سے وہ شرائط ہیں, اور وہ اگر شرائط پورے ہوتے ہیں اور وہ عالم جو ہے آپ خدا ہی کی حوالے سے حکم کر رہا ہے تو اس کی اطاعت بھی واجب ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے عالم کی اطاعت کرتا ہے جو بے عمل ہے, جس کے اندر ہوائی پرستی ہے, وہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور سب کچھ, تو وہ بھی شرک در اطاعت ہے. ہم ایسا بات کر رہے تھے کہ آغا جعفر جو ہیں وہ جب درس دیا کرتے تھے تو آغا بتاتے ہیں کہ 10 سے 15 لوگ جو ہیں وہ پورے کراچی میں سے آغا کے پاس آتے ہوتے تھے, صحیح. اور جب وہ نشتر پارک میں کوئی اور بندہ جا کے جو کہ مثلا معروف ہو جاتا ہے, اس کے پاس جو ہے وہ لاکھوں کا مجمع لگتا ہوتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں, وہ لاکھوں کے مجمع کا ثواب ایک طرف اور وہ 10 بندوں کی بیٹھنے کا ثواب ایک طرف. وہ وہاں پہ گئے, اگر اس شخص نے جو کہ ہوائی نفس رکھتا ہے, عالم بعمل نہیں ہے, خدا کے ساتھ اس کی محبت نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ہے, اور وہ ایک رتبہ چاہتا ہے, اس کی اگر انہوں نے کوئی بات مان بھی لی, انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم کسی دنیا دوست عالم کو دیکھو تو اس کو دیندار نہ سمجھو, بے شک جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کی حالت اور طبیعت اپنے محبوب جیسی ہو جاتی ہے. کیا اگر کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا جیسی وہ شکل اس کی بن جائے گی, دنیا جیسا وہ ہو جائے گا. اور امام علی شاہ صاحب نے آپ کو پتہ نا کہ دنیا کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہوئی ہے, یعنی وہ کتنا مسخ ہو جائے گا, کتنا مسخ ہو جائے گا کہ اگر ایک بری عورت جس کے کہ کوڑ نکلا ہو, کوڑ سمجھتے نا, جس کے کہ وہ پلیگ اس کے آیا ہوا ہو اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ سور کی انٹیسٹائنز ہو, کوڑ نکلا ہوا ہے, بری عورت ہے, اس نے سور کی انٹیسٹائنز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں, امام کہتے ہیں کہ دنیا اس سے بھی زیادہ پست ہے. اور جو شخص اس چیز سے محبت کرے, خدا نے کہا کہ اس کی شکل وہ ویسا ہی, یعنی امام معصوم نے کہا کہ اس کی شکل اور اس کی ہستی اور اس کا وجود ویسا ہی بن جائے گا. بے شک جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کی حالت اور طبیعت اپنے محبوب جیسی ہو جاتی ہے, یعنی جس کسی کو حب دنیا اسے آخرت سے سروکار نہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد نبینا علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی, اے داؤد میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دو جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو, یہ تم کو میری محبت کے راستے سے روک دے گا, یقیناً ایسے علماء میری بارگاہ تک آنے والے بندوں کا راستہ کاٹنے والے لٹیرے ہیں. کم سے کم معاملہ جو ان کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ راز و نیاز کا شوق اور شیرینی ان کے دلوں سے چھین لوں گا. یعنی وہ شخص کیا ہے, جب عبادت کے لیے کھڑا ہوگا نا تو وہ اس کی کوئی اسے نہیں ملے گی چیز. یہ اعظم محبت ہے دنیا کے ساتھ, جس کو ہو جائے نا اس کی پھر عبادتوں کے اندر کوئی مزہ نہیں. وہ ایک بوجھ سمجھ کے کرتا ہے, 2-4 سجدے کیے اور اٹھ گیا, اس کو کچھ نہیں ملتا. اور یہ واقعاً یہ شخص فقیر ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک درگاہ جا کے کھٹکھٹاتے ہیں, سائل ہیں آپ, درگاہ جس کی جا کے آپ کھٹکھٹا رہے ہیں, وہ تمام عالم کا مالک ہے, تمام چیزیں اس کے پاس ہیں. سائل جاتا ہے درگاہ کے اوپر, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کوئی چھات نہیں آتا, واپس آ جاتا. یہ کتنا بڑا فقیر ہے, اس کے پاس موقع تھا کہ اس درگاہ سے جو ہے ہر چیز اس کو مل سکتی ہے, لیکن وہ گیا بھی, دروازہ کھٹکھٹایا بھی اور خالی ہاتھ واپس. تو جو شخص اب دنیا رکھتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خدا کا دروازہ وہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے, اس کی درگاہ میں جو التجا کر رہا ہوتا ہے وہ مالک ساری چیزوں کا, اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تب بے شک اس کے پاس بہت بڑا گھر ہو, بے شک اس کے پاس سب کچھ ہو, فقیر ہے وہ شخص. اور وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں, وہ جب اپنی زبان سے اس کو پکارتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو کون امیر ہے اور کون فقیر ہے؟ تو جو حب دنیا رکھتے ہیں وہ فقیر ہیں, ان کا کوئی, خدا کہتا ہے کہ تمہارا میرے ساتھ معاملہ نہیں. اور صرف اور صرف انسان کو اگر علم حاصل کرے, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی علماء کے ساتھ فخر کرنے یا بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑنے یا ریاست ملحوظ رکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس نے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو آگ سے بھر دیا. بلا شبہ ریاست سرداری الگ چیز ہے اور وہ اس کے اہل کے لیے سزاوار ہے مگر اہل علم کے لیے نہیں ہے. ہم اب صاحب دیکھیں, جو وقت نہیں رہا وہ جو آگے ہم کرنا چاہے تھے وہ انشاءاللہ بعد میں سے ہی. لیکن آگا ہمارے پاس اب ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں جو ہے کہ اگر عالم کو ڈھونڈنا یعنی اس کو پانا یہ ایک بڑی مشکل سی چیز ہوگی جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. اگر ظاہر دیکھا جائے تو سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور سر پہ سب کچھ ہے اور سب کچھ یہ ہے, لیکن اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں نا صاحب کہ وہ شخص, ویسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کی شروعات اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کا اختتام بڑا اچھا ہوتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شروعات بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا. اب علماء کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے, ہو سکتا ہے کہ اپنی جو اس کے مصداق ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے جب اپنے علم کو حاصل کرنا شروع کیا وہ ایسے نہیں تھے, یعنی وہ اس وقت شیطان کے اس ہیلے میں نہیں آئے اور انہوں نے واقعی اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ علم کو حاصل کیا, اس لیے نہیں کہ وہ فخر کریں یا لوگوں کے سامنے جو ہے جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ آرگیومنٹ کریں, نہیں, انہوں نے واقعی اچھی نیت کے ساتھ کیا. اب وہ کسی ایک موڑ پہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں آ گیا, لیکن اگر دیکھیں اس شخص کے ساتھ جو ہے نا, جو چیز آپ کو جو اچھی چیز مل سکتی ہے نا وہ آپ لے لیں, اور یہ کبھی تصور نہ کریں کہ بدل نہیں سکتا. بہت سارے گناہگار لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک موڑ پہ آ کے بدل جاتے ہیں, بہت سارے متقی ہوتے ہیں جو ایک موڑ پہ آ کے خراب ہو جاتے ہیں. تو بس صرف اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھیے گا. ہاں, اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اب آپ جج کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ عالم جو ہے وہ باعمل ہے یہ عالم باعمل نہیں ہے, نہیں, ہم آپ کو یہ بلینک کارڈ نہیں دے رہے. اس نے ہاں جو علم حاصل کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کس لیے کیا, لیکن اگر آپ یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ اگر وہ شخص آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, اس نے اگر آپ کو ایک لفظ بھی سکھا دیا, اس کا اپنا ایک عزت اور احترام ہے, لیکن یعنی وہ توہین اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کا کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ ایسا ہو سکتا ہے آپ اس کو تصور کرتے ہو کہ وہ دنیا پرست اور سب کچھ, لیکن اس کے ایک موڑ آئے کہ وہ واقعی ٹھیک ہو جائے اور وہ ایک اچھا شخص ہو کے اس دنیا سے جائے. تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں اب پتہ ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, بہت سارے علماء کے حوالے سے پتہ لگتا ہے, لیکن یہ کہ اس بات کو مد نظر رکھیں. اور یہی بات ایک گناہگار کے لیے بھی, اگر کوئی گناہگار ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں, اس کو جو ہے ملامت نہ کریں, اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گناہگار ایک وقت ایسا ہے کہ اچھا انسان بن جائے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا کہ ہم ان تمام چیزوں کے اندر موحد بنیں گے, ہم شرک کے گناہ سے خدا ہمارے دلوں کو پاک کرے گا, ہم خدا ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خدا ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا کہ انہوں نے حکم دیا ہے اطاعت کرنے کا, وہ مولا جس کی کہ اطاعت واجب ہے ہم پہ, وہ مولا جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ مولا جس کا کہ ہمیں انتظار ہے, خدا کرے کہ وہ جلدی آ جائیں اور ہم ان کی اطاعت کے اندر اپنی اس باقی کی زندگی کو گزاریں. خدا ہمیں ان کے غلاموں میں سے, ان کے انسانوں میں سے شمار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.